إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين میرے محترم بھائیو اور میری محترم ماں اور بہنوں, اس مبارک مجلس میں آج ہم سب جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام اور اللہ کے دین کی بات سننے کی نیت سے ہم یہاں پر جمع ہیں اور اپنے گھروں سے اپنے آرام کو ترک کر کے آج ہم یہاں پر آئے ہیں. ہمارا یہ آنا, ہمارا یہ چلنا, یہاں پر بیٹھنا, یہ خود ہماری نجات کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے. ایک انسان جب دین کے علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہے, دین کے علم کے لیے راستہ چلتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک بہت اہم خطاب سنا جس میں توحید اور شرک سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. یہ ایک نہایت اہم موضوع تھا جو دین میں اصل الاصول ہے, جس کے بغیر ایک انسان کا دین نہ صرف یہ کہ مکمل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا دین صحیح بھی نہیں ہوتا ہے. ایک انسان کے لیے, نجات کے لیے سب سے لازم اور پہلی چیز توحید ہے. توحید کے بعد اور توحید کے ساتھ ایک دوسری اہم چیز ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں وہ چیز نہ ہو تو محض توحید اس کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. اور وہ چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار, آپ کی تمام باتوں پر ایمان, آپ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ تسلیم کرنا اور آپ کے احکام کو ماننا, آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کرنا, نہ صرف منصب کے اعتبار سے بلکہ اپنی زندگی میں آپ کی تعلیمات کے عملی نفاذ کے طور پر بھی, کہ جو آپ نے سکھایا اس کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا ہے. توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی آدمی کی نجات کے لیے ایک لازمی شرط ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے کلمے کے, جس کو ہم شہادتین کہتے ہیں, دو جز ہیں, دو ٹکڑے ہیں, دو جملے ہیں جن کا اقرار کر کے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں بھی آپ اس کو بارہا سنتے ہیں اور نماز میں بھی التحیات میں آپ اس کا اقرار کرتے ہیں. یہ دو جملے دین کی بنیادی چیزوں میں سب سے بنیادی چیز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور دوسری چیز اسی میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان, پھر اس کے بعد اور چار چیزیں ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ اسلام کی پانچ بنیادی تعلیمات ہیں جن پر اسلام کا مدار ہے, جن پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. ان پانچ چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی چیز دو باتوں کا اقرار ہے. پہلی چیز کا تعلق توحید سے ہے اور دوسرا جو ٹکڑا ہے, دوسری چیز کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہے. ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسلام کی نہایت بنیادی تعلیم ہے کہ ایک آدمی جہاں توحید کا اقرار کرے وہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے. جب تک کہ زندگی میں دو چیزیں کمال درجے میں نہ ہوں, نہ آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے نہ آدمی آخرت میں اللہ کے ہاں نجات پا سکتا ہے. ولایت کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے, اللہ کی محبوبیت کے لیے توحید کے ساتھ اتباع سنت لازم ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے, اپنا محبوب بنا لے, اپنا قرب اس کو عطا کرے, اپنی نزدیکی اس کو عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تعلیمات کی تابعداری کے بغیر کوئی بھی آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے, اس کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے. محبوب ایسا نہیں بن سکتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. اب بتائیں اس آدمی کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو اس مرتبے کو پائے کہ خود اللہ اس سے محبت کرنے لگے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم نے کہا کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تو اللہ سے محبت کرے, کمال یہ ہے, بڑی بات یہ ہے کہ اللہ خود تجھ سے محبت کرے. کیونکہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی, دین میں منمانی کی اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے. بتائیے عیسائی, نصارہ, انہوں نے اللہ سے محبت نہیں کی, انہوں نے اللہ سے محبت کی. اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے اوپر کئی حلال چیزیں حرام کر لی. اللہ کے رسول کی محبت میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ تھے, ان کی تعظیم انہوں نے کی لیکن تعظیم میں غلو کیا. انہوں نے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا, حلال کھانے کی چیزوں کو حرام کر لیا, اپنے جسم سے آرام کو کوسوں دور رکھا اور مجاہدے اتنے کیے کہ اپنے جسموں کو بھی برباد کر دیا اور اپنی زندگی پوری مجاہدوں میں صرف کر دی. کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ایسے لوگ جنہوں نے منمانے طریقوں سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی, اللہ ان سے راضی اور خوش ہونے کے بجائے مزید ناراض ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ منمانی نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی اتباع کی جائے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی مرضی کے تابع ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنائے یہ بہت اونچی چیز ہے, ورنہ اللہ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں. اللہ سے محبت کرنا, بادشاہ سے کوئی محبت کرے تو سبھی کرتے ہیں, سبھی چاہتے ہیں کہ اس کا قرب ملے, لیکن بادشاہ خود کسی سے محبت کرتا ہو یہ بڑی بات ہے. اور وہ بادشاہ جس کے آگے قیامت کے دن سارے بادشاہ برہنا کھڑے ہوں گے, جس کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلے گی, جو اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات اس کے صرف حکم سے چلتی ہے, اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس کے خزانے ختم نہیں ہوتے, وہ لٹاتا چلا جائے اس میں کمی نہیں آتی ہے, اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے کہ سمندر میں سوئی کو ڈبو دیا جائے تو اس کے سرے پر جتنا پانی آتا ہے, اتنی بھی کمی اس کے پاس نہیں ہوتی. اگر وہ عطا کرے, سب کو عطا کرے اور سب کو ان کی چاہت کے مطابق عطا کرے, اتنا بڑا اللہ ہے وہ, اتنا سب کچھ اس کے پاس ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے, سب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اور اتنی نعمتیں دنیا میں جو دی ہیں یہ سب گھٹیا نعمتیں ہیں, سب گھٹیا ہی, یہ لو کلاس کی نعمتیں ہیں, اگرچہ ہماری اوقات کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے, لیکن اللہ کی قدرت کے اعتبار سے اور اللہ کے فضل کے اعتبار سے یہ نچلے درجے کی نعمتیں ہیں. اصل نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اور اپنے ان بندوں کے لیے جن سے خود اللہ محبت کرتا ہے آخرت میں تیار کر کے رکھی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اس کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے, یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے. اللہ کی طرف سے بہت اعلی قسم کی نعمتیں انسان کے لیے منتظر ہیں, اس انسان کے لیے جو اللہ تعالی کو راضی کرے, اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر. اصل یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ سے محبت کرے, اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی انسان سے محبت کرے, اور وہ آدمی کتنا قیمتی ہوگا جو خود اللہ کا محبوب ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا محبوب کوئی آدمی بنے تو کیسا بنے؟ ایک آدمی رب العالمین کا محبوب ہو جائے, ساری کائنات کا مالک, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا, وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہ صرف یہ کہ بچایا بلکہ اس آگ کو حکم دے دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ایسا رب کہ جو کائنات کے قوانین میں اپنے حکم سے تبدیلی لے آئے ایک بندے کے لیے, نام لے کے کہا جا رہا ہے یا نارو, اے آگ, آگ کو ہی حکم ہے, کوئی فرشتہ بچانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بھاگ کے بچ کے راستہ نہیں بتایا جا رہا ہے, بلکہ ان کے لیے آگ کے قاعدے کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اور حکم ہے آگ سے, حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں. یہ تو وہ بندہ ہے جو حکم مانتا آیا ہے, اب اس بندے کے لیے آگ کو حکم دیا جائے گا. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کے لیے, ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. اللہ تعالی وہ ہے جو ایک بندے کے لیے قاعدہ فطرت کا تبدیل کر سکتا ہے, بشرطے کہ وہ بندہ ویسا بندہ ہو جس کے لیے اتنا بڑا معاملہ کیا جا سکے, جو ایسا بندہ ہو کہ جس نے اپنی چاہتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہو, جس نے اپنی آزادی کو اپنی مرضی سے پابندی میں تبدیل کر دیا ہو, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہو. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ان ابراہیم کان امتا, ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے, انسان سواب نمونہ تھے, ماڈل تھے, آئیڈیل تھے, ان کو دیکھ کے کوئی آدمی اپنی زندگی صحیح کرے. قانتا للہ, اللہ کے کامل فرما بردار تھے. حنیفن, حنیفن سب سے کٹ کے وہ اللہ کے ہو گئے تھے. سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا بہت مشکل ہے. سماج ناراض ہو جائے, بھائی نکاح کر رہے ہیں, بدعات خرافات شرکیات اور سب کچھ کرنے کے بعد سماج خوش ہوتا ہے, لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کو تو معافی مانگ کے راضی کر سکتے, ان کو کون راضی کرے؟ تو ٹھیک ہے ساری غلط حرکتیں کی جائیں تاکہ سماج خوش ہو جائے. ایسے بندے کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہے جو سب کا ہو رب کا نہ ہو, جو سب کا ہونے کے لیے تیار ہو جائے, جو سب کو خوش کرے رب کو خوش نہ کرے. رب اس کے لیے قاعدے بدلتا نہیں کائنات کے, رب اس کی مدد پر نہیں آتا ہے, اس کی نصرت نہیں ہوتی ہے, خصوصاً اس وقت جب اس کو ضرورت ہوتی ہے. یہ اللہ کے حکم کو بھول گیا جب یاد رکھنا چاہیے تھا, یہ اللہ کی شریعت کو بھول گیا جب یاد رکھنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتا ہے جب اس کو واقعی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرنے پر راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوتا ہے, لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, لوگ تو نہ اللہ تو ناراض ہوتا ہے, لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, کیونکہ محبوبیت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, زمین سے نہیں. محبوبیت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں, زمین سے نہیں. اور محبوبیت کا تعلق مال سے نہیں ہے, اعمال سے ہے. مال سے نہیں ہے, بہت مال ہے اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے, نہیں, اس کے اعمال کی بنیاد پر اللہ اس کو پسند کرتا ہے. لیکن اعمال بھی کون سے؟ منمانی والے نہیں, پابندی والے. جس کے جی میں جو آیا کرنے لگ جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں چلے گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے آزادی نہیں, پابندی چاہیے. پابندی کس کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دو آیتوں میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے محبت نہیں کرتا ہے, کون ایمان کے کمال کو پائے ہوئے ہیں اور کون ایمان کے سلسلے میں مخلص ہے, کون ایمان پانے والا ہے, کون ایمان کھونے والا ہے. دیکھیے دو ہی آیتیں ہیں, لیکن دو آیتیں اتنی جامع ہیں کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق انسانوں کو دیا ہے اور ایک راز اور ایک نقطہ بتایا اللہ کا محبوب بننے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، عزت کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، فلاح اور کامیابی کا راستہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کمال اور کامیابی کس چیز سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بتایا ہے. اور ذلت کیا ہے، بربادی کیا ہے، ہلاکت کیا ہے، اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کس پر آتی ہے، اور دنیا میں آدمی اللہ کے نزدیک مبغوض نفرت کے لائق کب بنتا ہے، اور ہماری بھی کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت، ساری کہانی ان دو آیتوں میں جڑی ہوئی ہے. آج مسلمانوں کے حال کا آپ کو اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی خبر یہ ہمارے لیے کافی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے نبی آپ کہو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت کے تابع ہو، میرے طریقے پر چلو. فاتبعونی، کیا ہوگا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اتنا ہی نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، محبت تو کرے گا لیکن پچھلا حساب کتاب، گناہ، لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، پاپ، گناہ، ان کا کیا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے گا، سارے گناہ معاف. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ ہے کیسا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے. غفور فعول کے وزن پر ہے کہ غفور ہے، بہت مغفرت کرتا ہے، اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے سے پہلے کیا ہے، فاتبعونی. کتنی عجیب بات ہے، بہت سارے مسلمان گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتے ہیں، شریعت کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اب مسلمان کا جملہ دیکھیے اور یہاں اللہ تعالی کی بات دیکھیے، اللہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جملہ جب آ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی تو کچھ آ رہا ہے. اس سے پہلے کیا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے ہم تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، ہم اسلام کو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کتنے لوگ ہیں وہ دین کے لیے، اللہ کے لیے، نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں. عجیب بات، صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں لگا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا کوئی لحاظ نہیں، نہ عبادات میں نہ تجارت میں. گھر میں ہے، معاشرتی آداب ہیں، حجاب ہے، پردہ ہے، کھانے پینے کے معاملات ہیں، حلال و حرام کی تقسیم ہے، لباس کے سلسلے میں پردے کے مسائل ہیں، کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے. شریعت صرف مولویوں کے لیے ہے، ہم تو بس گناہگار ہیں بھائی، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ شریعت کس کے لیے ہے، دین کس کے لیے ہے، نبی کو کیوں بھیجا گیا ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، کس کے لیے ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیٹھ پیچھے ڈال دینے کی وجہ سے بھلاوے میں ڈال دینے کی وجہ سے آج مسلمان بھی ذلت کے گڑے میں پڑا ہوا ہے. اگر یہ اللہ کے دین کی قدر کرتا اللہ کے ہاں یہ قدر کے لائق بنتا. اس نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی, اللہ کے فرمان کی قدر نہیں کی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دھیان نہیں دیا, ان کی قدر نہیں کی, اللہ کے ہاں بھی یہ قدر کے لائق نہیں رہا, ذلت کے گڑے میں ڈال دیا گیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, میری اتباع کرو. صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا, بڑی بڑی باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا, تم کو اپنی زندگی میں اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ تم آزاد روی والے ہو یا نبی کے تابع چلنے والے ہو. کیونکہ اللہ کی محبت, اللہ کے محبوب کی محبت اور محبوب کی سنت کی اتباع سے ثابت ہوتی ہے. یاد رہے گا اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو, نہ صرف آپ کی ذات سے بلکہ آپ کی بات اور آپ کے اعمال اور آپ کی سنت سے محبت ہونا چاہیے. اور صرف محبت اور زبانی دعوے نہیں بلکہ عملی زندگی میں سنت کا انتباق ہونا چاہیے, عملی زندگی میں سنتیں ہونا چاہیے, تب جا کے اللہ تعالی اس آدمی کو محبوب بنائے گا. یحببکم اللہ, اللہ پھر تم سے محبت کرے گا. تمہاری زندگی میں سنت تو آئے, جب تک ایک آدمی کی زندگی میں سنت نہیں آتی, جب تک وہ سنت پر نہیں آتا ہے, اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنا بھی جھوٹا ہے اور اللہ کی محبت کا حصول بھی ممکن نہیں ہے. جب تک زندگی میں سنت نہیں ہو اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس آیت کے مطابق اگر محبت کرتے ہو اللہ سے نبی کی اتباع کرو, اگر اللہ کی محبت چاہیے نبی کی اتباع کرو. کون نہیں چاہتا اللہ کا محبوب بننا, لیکن اللہ کا محبوب بننا صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے چیز حاصل ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, سوتے جاگنے اور زندگی کے تمام معاملات, تجارت اور شرعی آداب اور سارے معاملات کے اندر, چاہے مرد ہو اور عورت ہو, نکاح ہو, جنازہ ہو, مسجد ہو, بازار ہو, گھر ہو, ہر اعتبار سے, چھوٹے بڑے تمام کے اعتبار سے, گھر کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس گھر میں نہیں آئیں گی تب تک کہ وہ گھر اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بنے گا, اس گھر کے افراد اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بنیں گے. پھر چاہے آدمی جتنا کچھ کر لے اس گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی. گھر میں سنتیں آنا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو جب گھر میں جائے گھر والوں کو سلام کر, یہ تیرا سلام کرنا گھر میں برکت کا ذریعہ ہے, خیر کا ذریعہ ہے. ہمارے گھروں میں آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چھوٹی سے لے کے بڑی, ایک ایک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھروں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. وہی بچے جو کل سلام کر کے آتے جاتے تھے کانوینٹ اسکول میں جا رہا ہے, ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو کر رہا ہے, بائے بائے کر رہا ہے, اور ماں باپ خوش ہیں میرا بچہ انگلش بول رہا ہے. بائے بائے بولنے سے انگلش آتی ہے. اب بتائیے انگلش آ رہی ہے, زندگی میں انگلش آ رہی ہے, زندگی سے سنتیں نکلتی جا رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں گھر میں جاتے وقت سلام کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گھر سے جاتے وقت سلام کرتے ہیں. یہ چھوٹی ایک مثال دے رہا ہوں میں, باقی چیزیں اگر تفصیل نکالی جائے, سارا معاملہ ادھیڑا جائے تو آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں, شیطان کو شریک کر لیتے ہیں. سنت نہیں ہے تو واجب ہے. کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد وہ دعا پڑھتے ہیں جس سے شکر ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس پیدا کرتے ہیں. یہ میں چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں جو عام آدمی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بیوی سے صحبت کرتے وقت وہ دعا پڑھتے ہیں جو اس میں ہے، بہت شرم کی بات ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو یاد رکھتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں شیطان بھی ساتھ ہو جاتا ہے. کس کو احساس ہے؟ کس کو احساس ہے؟ بچہ اگر حمل ٹھہر جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنب شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لے، شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا اگر حمل ٹھہرتا ہے. کون خیال رکھتا ہے اس کا؟ کہاں حجاب ہے عورتوں کا؟ فیشن، فیشن کے نام پر آج رشتوں کی وجہ سے کہ بچی کو رشتہ نہیں ملے گا، کوئی دیکھے تو صحیح ہماری بچی کو. آج حجاب مسلم معاشرے سے نکل رہا ہے. عجیب بات یہ کہ مغربی ممالک میں جہاں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، وہاں کی خواتین اس کے خلاف احتجاج کر رہی کہ ہم کو چاہیے حجاب. اور یہ ہمارا ملک ہے جہاں پر حجاب کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آج کتنی مسلمان خواتین ہیں جن کو حجاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات شوہر کہتا ہے حجاب کر، بلکہ نہیں کرنا ہے مجھ کو، میری زینت کون دیکھے گا، میری خوبصورتی تو چھپ جائے گی، اتنے مہنگے زیورات میرے، اس کو دیکھے گا کون؟ آپ بتائیے کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے وہ معاشرہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ امت جس کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جن کا مقام یہ تھا کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے یہ ذریعہ تھے، آج خود اتنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ دوسرے ان کو دیکھ کے دین سے دور ہو رہے ہیں. یہ ان کا دین، یہ ایسے تو دین کتنا خطرناک ہوگا، دین کتنا برا ہوگا مسلمان اس سے. آپ بتائیے کہاں مسلمان ہے؟ ایک وہ دور تھا کہ جس میں اگر کسی قیدی کو مسجد میں لا کے کھمبے سے پلر سے باندھ دیا جائے، دو تین دن میں اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. اسلام کا دشمن، اسلام سے اور نبی سے نفرت کرنے والا آدمی اسلامی معاشرے کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ جا کے خود آزاد کرنے کے بعد غسل کر کے واپس آتا تھا اور کلمہ پڑھتا تھا. ایک وہ بھی دور تھا، اور ایک یہ دور ہے کہ آج ایک غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کے، ان کی معاشرت کو دیکھ کے، ان کی زندگی کے حالات کو دیکھ کے، ایک پڑوسی مسلمان کا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے بدزن ہو جاتا ہے. اس کے گھر، اس کی گالیاں، اس کی گندگی، اس کے سارے معاملات کو دیکھ کے. جب زندگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نکل جائیں گی، اس زندگی سے خیر نکل جائے گی. جس معاشرے سے اللہ کا دین نکل جائے گا، نبی کا فرمان نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی شریعت نکل جائے گی، وہ معاشرہ گندگی سے زیادہ گندا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کے لیے بنیاد ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے. اے نبی آپ کہیے، اعلان کیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، باقی کرنے والے بہت ہیں، اگر واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے، صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو، میرے لائے ہوئے دین کے تابعدار بن جاؤ، میری زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ہوا میں بھی اڑتا ہو یا پانی پر چلتا ہو، اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر پیش نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب تک کہ پیش نہیں کرتے اس کی زندگی، تب تک کہ اس کی باتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. کرامت عجیب و غریب چیزوں کا دکھانا نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی پابند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے. اصل کرامت یہ ہے. آزادی کے باوجود پابند بننا، نفس کے دھوکے کے باوجود، نفس کی شرارتوں کے باوجود، شیطان کے وسوسوں کے باوجود، دنیا کے فتنوں اور آزمائشوں کے باوجود، سارے مسائل کے باوجود ایک آدمی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہونا یہ بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑی کرامت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم شروع تو کریں، اپنے گھر کی عمارت اینٹوں سے زیادہ اس کی فکر کریں کہ وہ تقویٰ پر اور اتباع پر اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی عمارت ہو، ہمارے گھر کا ماحول ایسا بنے، مرد عورت بچے، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑنے نہ پائے، ہماری زندگی سنتوں کے تابع ہو جائے۔ اور دوسری چیز، یہ پہلی آیت، اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ یہ بھی کہو، پہلی آیت میں کیا کہا گیا، اللہ کس سے محبت کرتا ہے، دوسری آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور رسول کے حکم کے تابع ہو جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیر دیتے ہیں، پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، بلکہ منہ پھیر کے پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو یہ بھی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے دوری اختیار کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا انکار کرے، جو قرآن کی بات سامنے آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائے اور معتبر حدیث ہو اور کوئی گنجائش اس سے فرار کی نہ ہو، پھر بھی پیٹ پھیر کے نکل جائے، اس بات کو تسلیم نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جائیں تو آپ کہیے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے، ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات کی مخالفت نہ دل کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے ہماری زندگی میں ہو، ہم دل سے اس کو مانیں، زبان سے اس کو تسلیم کریں اور اپنی عملی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نافذ کریں۔ یہاں دو باتیں اس آیت میں، ان دو آیتوں میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک اتباع اور دو اطاعت۔ اتباع کس کو کہتے ہیں اور طاعت کس کو کہتے ہیں؟ دو باتیں ان دو آیتوں میں آئی ہیں، دونوں کو جانی ہے۔ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، جیسے کیا ویسے کرنا، جیسے کیا ویسے کرنا، اور طاعت کہتے ہیں جیسے کہا ویسے کرنا، جو کہا اس کو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ نے جو عمل جیسے کیا ہے ویسے ہم کرنے والے بنے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو حکم دیا ہے اس حکم کا پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی، آپ کے پیچھے صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی ہیں۔ اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں ہوتی تھی، کارپیٹ نہیں ہوتا تھا جیسا آج ہوتا ہے، اور لوگ جوتیاں پہن کے نماز پڑھ لیتے تھے بشرطے کی جوتیوں میں نجاست نہ ہو. تو آپ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی, جماعت کی نماز ہے, صحابہ نے بھی اتار دی. نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاری؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نماز میں اپنی جوتیاں اتار دی تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار دی. آپ نے کہا میرے پاس جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے, تو میں نے اپنی جوتیاں اتار دی. لہذا تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کو دیکھ لے, اگر نجاست اس میں لگی ہو اس کو زمین پر رگڑ کے پاک کر لے. صحابہ نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا, فوراً وہ عمل کرتے تھے, وہ انتظار نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی ایک بنائی پہنی, صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی, انہوں نے بھی انگوٹھی بنا کے پہن لی. آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی, صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھی نکال کے پھینک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر, آپ کے عمل کو جان کر فوراً عمل کرنا, آپ کے عمل کے مطابق عمل کرنا, اس کو اتباع کہتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ اتباع. جیسا ہمارے نبی نے کیا ویسا کرنا, جو ہمارے نبی نے کیا وہ کرنا, اس کا نام اتباع ہے. اور اس سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے, اس سے آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے. نمبر دو, طاعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اس نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر فتنہ آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں. نبی کے حکم کی مخالفت آدمی کو فتنے میں ڈال دیتی ہے, نبی کے حکم کی مخالفت آدمی کو اللہ کے عذاب کا حقدار بنا دیتی ہے. جو حکم دیا اس کو پورا کرنا لازم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح. اگر مجھ کو میری امت کی مشقت کا خوف نہیں ہوتا, اگر مجھ کو ڈر نہیں ہوتا کہ میری امت پر یہ چیز بہت بھاری ہوگی وہ کر نہیں پائیں گے, تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے وہ کیا کریں, مسواک کریں. علماء نے اس حدیث سے بتایا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم نہیں دیا امت پر شفقت کے طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ حکم دے دیتے تو وہ لازم ہو جاتا, اور اگر نہیں کرتے تو گناہگار ہو جاتے. تو ایک قاعدہ اس حدیث سے معلوم ہوا, یہ بخاری کی حدیث ہے, ایک قاعدہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے. بتائیے صبح سے شام تک کتنے مسلمان ہیں جو کتنے گناہ جمع کرتے ہیں, اگر اسی حال میں مر جائیں, اگر اسی حال میں مر جائے آدمی, بتائیے کیا ہوگا اس کا. ایک آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, بتائیے آخرت میں اس کا کیا ہوگا. ایک آدمی ایسے حال میں مرے کہ اس کے نام اعمال میں اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں, بتائیے اس کا آخرت میں کیا ہوگا. ایک ہی تو موقع ملا ہے, پھر ملنے والا نہیں ہے. یہ ایک موقع ہم کو ملا ہے, اس کے بعد دوسرا موقع ملنے والا نہیں ہے. اور یہ ایسا موقع ہے کہ کب ختم ہو جائے معلوم نہیں. ابھی آج یہاں بیٹھے ہیں, رات میں سو جائیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں معلوم نہیں, گھر تک جا پائیں گے کہ نہیں معلوم نہیں, اگلی سانس لے سکتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں. اتنی بے یقینی والی زندگی ہے, اس کو اگر ہم آزادانہ گزار دیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے خالی گزار دیں, آپ بتائیے اپنے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, ہم اپنی ہلاکت کا سامان جمع کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے
کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں آزادی چھوڑ دے، وہ آزادی چھوڑ دے. انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی آزادی کا مدار دنیا کی پابندی پر ہے، اس بات کو یاد رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، سب کچھ وہاں پر ہے، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، کوئی آپ کو پیچھے کھینچنے والا نہ ہو، کوئی آپ کے آڑے آنے والا نہ ہو، جو چاہے پہنے، جو چاہے کھائیں، جو جہاں چاہے گھومیں، جو چاہے سواری آپ کی ہو، بڑے بڑے محل ہوں اور ساری نعمتیں ہوں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہ ہو، اس کے لیے کچھ دینا نہ پڑے، مل جائے، چاہت پر ملنے لگے. اتنی زیادہ آزادی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں، بس آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا. بس تھوڑی دیر کے لیے پابند ہو جائیے، صرف موت تک پابند ہو جائیے، بس موت کے بعد ہمیشہ کی آزادی ہے. ایسی دنیا میں آزادی جس دنیا میں سب کچھ نعمتیں ہیں، آدمی کا تصور امیجنیشن اس سے اعلیٰ نعمت ہے. ایسی زندگی میں آزادی چاہیے یا ایسی گھٹیا زندگی میں آزادی آدمی چنے، آدمی خود چنے اس کو کس زندگی کی آزادی چاہیے. یہاں کی آزادی جہاں پہ آزاد رہ کے بھی کچھ ملتا نہیں ہے، یا وہ آزادی جہاں پر سب کچھ ملے گا، یا پھر وہ پابندی چاہیے کہ جس میں آدمی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جس میں آدمی کو پھینک دیا جائے گا ایک ایسی جہنم میں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس میں وہ جلے گا، جس میں اس کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ حلق میں پھنسے گا، اس کو تکلیف ہوگی، پانی مانگے گا، ایک مدت تک پکارے گا پانی پانی، کوئی پانی نہیں دے گا اس کو. اس کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا، وہ بھی اوپر سے انڈیلا جائے گا، اس کو پیے گا، اونٹ کی طرح پیے گا، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا، وہ حمیم، اس کو حمیم کہا گیا، اتنا گرم ہوگا کہ اس کی سختی کی وجہ سے اس کا نیچے کا ہونٹ نیچے اور اوپر کا اوپر چلے جائے گا. ایسی زندگی چاہیے، پابندی والی، مجرمانہ، قید خانے کی، یا پھر ایسی زندگی چاہیے کہ جس میں انسان کو خادم آگے پیچھے پھرتے رہیں اور اس کے پاس عجیب عجیب اللہ کی نعمت لار کا، کھاؤ اس کو، پیو اس کو، لو یہ تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی کا اعلان ہو ان کے لیے. کتنی اعلیٰ اور عمدہ زندگی کیسے ملے گی؟ یہ پابندی سے ملے گی. کس کی پابندی؟ نفس کی پابندی، سماج کی پابندی، کس کی پابندی؟ پابندی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی. تھوڑا سا وقت ہے، آج نہیں تو کل ختم ہونے والا، ہمارا ٹائمر لگ چکا ہے، ہمارا ٹائمر، ایک ٹائم ہے ہمارا اور ہماری گنتی الٹی چل رہی ہے، کب کس کا وقت ختم ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے اس کو معلوم نہیں. اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک بھی آدمی نہیں بتا سکتا ہے میری موت کب ہے، ہر ایک اپنی موت کو نہیں جانتا ہے. اس لیے بے فکر ہونے کی چیز یہ نہیں ہے، کل کو جانا ہے، لیکن اگر وہاں ہم خالی ہاتھ چلے گئے، وہاں گناہ کے ساتھ چلے گئے، پچھتانے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اگر یہاں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دیا، اپنی آزاد زندگی کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھ کر اپنے آپ کو اس دین پر اگر ڈال دیا، اور نبی کی سنت اختیار کی، اور بدعتوں کو چھوڑ دیا، آزادی کو چھوڑ دیا، اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، منمانی کو اگر چھوڑ دیا، بس ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہو گئے، اور اپنے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنا کے دنیا سے چلے گئے، وہاں اتنی عزت ملے گی کہ عزت کا تصور اس کی زندگی میں اتنا نہیں تھا. دنیا کے سارے عہدے اس کے سامنے ہیچ ہے، اس کی جوتی میں ہے، اتنا آخرت میں اس کو ملے گا، اتنی عزت وہاں اس کو ملے گی. دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. سماج کی خاطر آدمی بدعتیں کرنے لگ جاتا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے آدمی نبی کے حکموں کو توڑتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے یہ خوش ہو جائیں، اکثر تو ہوتے نہیں ہیں،
لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی امور رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن یہ اختصار سے کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہتا تھا اس اعتبار سے کہ ہم آزادی کو چھوڑ دیں. باتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات ایک کے بعد ایک آپ سنتے، علماء بتاتے ہیں، نیا موضوع نہیں آپ کے لیے. اتباع سنت کا موضوع میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کم 5-6 مرتبہ آپ نے اس کو نہیں سنا ہوگا، لیکن ہم کب تک سنتے رہیں گے؟ آدمی سنتا رہتا ہے اور سننے ہی کو دین سمجھ لیتا ہے، سننے کو عمل کا بدل بنا دیتا ہے، بس ہم نے سن لیا کا مطلب عمل کر لیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ سننا عمل کے لیے ہے. سننا فی نفسہ عمل کا بدل نہیں ہے، سننا اس لیے ہے کہ سنتے سنتے عمل کرنے والا بنے. لیکن اگر عمل آدمی نہ کرے تو سننا اس کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے. ایک آدمی بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ساری رائے مشورہ پورا سنتا ہے، جو دوائی بتاتا ہے پوری ہاں ہاں کہتا ہے، گھر آتا ہے پھر ویسے ہی، دوائی کھاتا نہیں، ڈاکٹر کی بتایا پرہیز سے بچتا نہیں، کہتے سارا تو سنتا ہوں. سننے سے فائدہ ہوگا؟ سننے سے علاج ہوگا؟ سننے سے بیماری سے باہر نکلے گا؟ نہیں، ہلاک ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سننے کے بعد عمل کرنے والے بنے. یاد رکھیے کہ جب تک کہ عمل زندگی میں نہیں آتا ہے، زندگی میں بھلائی نہیں آتی ہے. پودا زمین میں لگانے سے اگتا ہے، بولنے سے نہیں اگتا ہے. ہم جب تک کہ عمل نہیں کریں گے، دیکھیں سنتیں جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دین، اس میں خیر ہے، لیکن یہ خیر کس کے لیے ہے؟ جو اس پر عمل کرے. جو اس پر عمل نہیں کرتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا اس میں کیا لذت ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ اس میں کیا بھلائی ہے، اس کے کیا نتائج زندگی میں آتے ہیں. اس لیے جب تک کہ ایک آدمی ہے، جب تک کہ وہ کسی چیز کو چکھتا نہیں ہے، اس کا ذائقہ وہ جان نہیں سکتا ہے، اس کا فائدہ اس کو ہوگا نہیں. ایک آدمی دوائی جب تک کہ کھاتا نہیں ہے اس کا علاج نہیں ہوگا. ایک آدمی جب تک کہ مٹھائی پھل کھاتا نہیں اس کو لذت معلوم نہیں پڑے گی. اسی طرح سے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت جب تک کہ زندگی میں آتی نہیں ہے، اس کے نتائج اور اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. وعدے اسی کے لیے جو اس پر عمل کرے. خیر تبھی ملے گی جب عمل آئے گا، اس کی لذت اور سکون تبھی محسوس ہوگا جب واقعی زندگی میں وہ آئے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف سننے کو ہم عمل کا بدل نہ بنائیں، بلکہ ہم سننے کے بعد عمل کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اتنی ہی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اگر اس میں ہم غور کر لیں اور آج اس مجلس سے اگر اس جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں گے، تو قیامت کے دن 5 سوالات میں سے ایک کی تیاری آپ کی ہو گئی ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے. اگر یہ ارادہ کر کے یہاں پہ جاتے ہیں، جتنے مرد ہیں اور جتنی ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اگر اس نیت کے ساتھ یہاں سے جاتے ہیں کہ جو آج تک ہم نے سیکھا ہے، جو دین ہم جانتے ہیں، جو سنتیں ہم جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی جو باتیں ہمارے پاس آج ہیں، اتنے پر سے عمل شروع کر دیں گے، تو یہ ہماری نجات کی طرف سب سے بڑا قدم ہوگا جو باقی دین ہمارے لیے ممکن اور آسان کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہم کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے اور اتباع سنت اور بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.